بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپیٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستانی قوم کو ان دنوں نہ صرف سیلاب کی مصیبت کا سامنا ہے بلکہ خود کش حملوں کا بھی سامنا ہے, اور ان خود کش حملوں کا علاج ہماری حکومت نے یہ تلاش کیا ہے کہ مذہبی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی جائے یا انہیں محدود کر دیا جائے. بلوچستان میں مذہبی اجتماعات پر پابندی کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے, اور اب یہ تجویز زیر غور ہے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی مذہبی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی جائے. پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور مختلف مکاتب فکر کے علماء اس تجویز کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اب اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اور خود کش حملے ہو رہے ہیں اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے, تو اس صورتحال میں علماء کا جو کردار ہے کیا یہ تسلی بخش ہے؟ علماء جو ہیں وہ اس ماحول میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں, اور اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ آج اس معاملے پر ہم بات کریں گے, اور خاص طور پہ ہم فوکس کریں گے پچھلے دنوں جو کوئٹہ میں یوم القدس کے موقع پر ایک خود کش حملہ ہوا جس میں 50 سے زائد لوگ شہید ہوئے. ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ وہ جلسہ, وہ ریلی جس میں امریکہ کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے, اس ریلی میں خود کش حملہ کر کے امریکہ کے خلاف نعرے لگانے والوں کو موت کی نیند سنانے والے امریکہ کے دوست ہیں یا امریکہ کے دشمن, اور اس صورتحال میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امین شہیدی صاحب, مجلس عبادت مسلمین کے سربراہ ہیں. ان کے ساتھ ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب, معروف کالم نگار اور دانشور. جناب صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب جو ڈائریکٹر ہیں دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے. کوئٹہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب, جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما. شہیدی صاحب, رحمان ملک صاحب نے بھی تجویز پیش کیا اور حکومت بلوچستان نے تو حکم بھی جاری کر دیا کہ مذہبی اجتماعات پر پابندی, یہ درست فیصلہ ہے یا اس سلسلے میں آپ کے کچھ تحفظات ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے انتہائی اہم موضوع پر انتہائی اہم سوال اٹھایا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج اس موقع پر بجائے اس کے کہ اصل مجرموں کو تلاش کیا جاتا, ان کو سزا دی جاتی, قانون پر عمل کیا جاتا, ایک ایسے بھونڈے طریقہ کار کا انتخاب کرنا جس کے ذریعے سے مزید جلتی پہ تیل کا کام کیا جائے اور لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جائے, میں اس کو احباب اقتدار اور ارباب اقتدار کی نافہمی پر عمل کروں گا اور کہوں گا کہ ان میں اتنا شاید سینس نہیں ہے. اگر اس کا حل یہی ہے تو پھر اس کے بعد آپ اپنے دفاتر بند کر دیں. اگر اس کا حل اجتماعات پر پابندی ہے تو پھر آپ اپنے چھاونیوں کو بھی بند کر دیں, پولیس اسٹیشن کو بھی بند کر دیں, بینکوں کو بھی بند کر دیں, بازاروں کو بھی بند کر دیں, مسجدوں کو بھی بند کر دیں, جمعے کی نمازوں کو بھی بند کر دیں تاکہ کہیں پر کوئی اس طرح کا حادثہ نہ ہو. یہ کبھی بھی علاج نہیں رہا. آپ بجائے اس کے کہ جا کر مجرم کو پکڑیں, بجائے اس کے کہ جن لوگوں کا آپ کو معلوم ہے کہ فلان جگہ سے یہ لوگ آتے ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے, بجائے اس کے آپ جا کر عبادت گاہوں پر پابندی لگا دیں اور مظاہروں پر پابندی لگا دیں. کیوں؟ یہ کوئی معقول رستہ نہیں ہے. اگر ہم پکڑنا چاہتے ہیں, اگر ہم اس کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اصل مشکل کہاں پر ہے. میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں, جتنا میں نے غور کیا اور مطالعہ کیا ان تمام امور میں, کراچی سے لے کر کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے لے کر خیبر پختونخوا تک ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پورا نہیں کر رہی ہیں, ہمارے عدلیہ کے لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے, انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی, سیاسی پارٹیوں کے لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ ملک اس قدر انحطاط کا شکار ہوگا, اس قدر زوال کا شکار ہوگا کہ وہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس سلسلے کو روکا نہ گیا تو لوگ دس بہ گریبا ہوں گے. آج کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یہاں پر مسلمان اکٹھے ہو کے بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. اس وقت مجرم دندناتے پھر رہے ہیں. میرے پاس اعداد و شمار ہیں اور یقیناً آپ کو بھی ان چیزوں کا علم ہے کہ حکومتوں میں دہشت گردوں کے سرپرست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور خصوصاً بلوچستان حکومت کے اندر عثمان سیف اللہ ان کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ کلر تھا, گرفتار کیا گیا, جیل سے اس کو نہ کوئی سراخ ٹوٹی نہ کوئی تالا ٹوٹا, ایک صوبائی وزیر کی پرچم کی گاڑی میں, پاکستانی فلیگ کی گاڑی میں اس کو بٹھایا گیا اور چمن بارڈر کراس کر کے افغانستان پہنچا دیا گیا. کیوں؟ اس کے ساتھ گزشتہ اس پورے عرصے میں بہت دفعہ یہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ سے اس کے باقی ساتھیوں سے میٹنگز ہوئیں اور ان میٹنگز میں یہ بات کی گئی کہ آپ جہاں جہاں ایسے ادارے اور ایسے مراکز موجود ہیں جہاں پر فرقہ وارانہ دہشت گردوں کی طبیعت ہوتی ہے اور بعض پابند جو جماعتیں ہیں ان کے افراد وہاں پر آتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں, ان پر پابندی لگائیں, وہاں پر جائیں, ان کو پکڑیں. وعدے کیے گئے لیکن اب بھی وہ ٹریننگ سینٹر کوئٹہ کے ارد گرد, میں نشاندہی کر سکتا ہوں, وہاں پر موجود ہیں.
کوئٹہ کے ارد گرد
بالکل ہیں, بالکل ہیں, ان پہاڑیوں پہ ہیں. میری وہاں کے مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے جو شیعہ نہیں ہیں, اس ملک کے محب ہیں, اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمیں روکا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کوئٹہ میں امن و امان کی بحالی وہاں کی انتظامی اداروں کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے, فورسز کی ذمہ داری ہے.
اس میں بہت سی وجوہات میں ایک بڑی وجہ جو ان کی گفتگو سے ابھر کے سامنے آئی ہے وہ بیڈ گورننس بھی ہے. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟
میر صاحب, شہیدی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسباب محرکات اس کے بیان کیے ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کا زیادہ رخ جو ہے وہ جو آپ کے سوال میں ہے بیڈ گورننس ہے, یا یہ ہے کہ انتظامیہ کے اندر وہ ول نہیں ہے, یا انتظامیہ خود ان دہشت گردوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے یا ان کی سرپرستی کر رہی ہے. انہوں نے بہت سے طبقات کا ذکر کیا, انٹیلیجنس ایجنسیز کا ذکر کیا کہ رول اپنا پلے نہیں کر رہی, حکومتوں کا ذکر کیا کہ اپنا, لیکن ایک طبقے کا ذکر انہوں نے نہیں کیا جو ان کا اپنا طبقہ ہے اور وہ ہے علماء کرام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے اندر علماء کرام کا بھی بہت زبردست بڑا نمایاں رول ہے اور یہ رول پلے کرتے رہے ہیں اس سے پہلے, ایسا نہیں ہے. مجھے اور آپ کو یاد ہے کہ ملی یکجہتی کونسل کے نام سے انہوں نے ایک بہت معتبر ادارہ بنایا تھا جس میں شیعہ حضرات بھی تھے, سنی بھی تھے, دیوبندی, بریلوی, تمام مکاتب فکر کے لوگ تھے. مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم و مغفور اس کے سربراہ تھے اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. یہ ایک دوسرے کے مدارس میں گئے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تقریبات کی, اجتماعات کیے, نفرت انگیز لٹریچر کا خاتمہ کیا, اس کی نشاندہی کی. لیکن پھر 2002 میں جب انتخابات کا غلغلہ ہوا اور لگا کہ جناب اقتدار کی ایک دیگ چڑھنے والی ہے تو وہ ایم ایم اے اس میں سے نمودار ہو گئی اور یکجہتی کونسل کہیں پس منظر میں چلی گئی. تو میں ان سے التماس کروں گا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کوئی کام نہیں کر رہی, وہ آپ کے اور میرے ٹیلی فون ٹیپ کر رہی ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ کہاں سے یہ پھوٹ رہے ہیں, یا وہ پتا ہے اور انہیں نظر انداز کر رہی ہیں جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں. سول سوسائٹی کو متحرک نہیں کیا جا رہا, انتظامیہ اپنے طور پہ نہ تحقیقات کے لیے کوئی کمیٹی بنا رہی ہے, نہ 9 سال ہو گئے ہیں نا, اس 9/11 کے بعد بھی ہم چلیں, یہ فرقہ واریت تو پہلے سے بھی موجود تھی, لیکن چلے اگر 9 سال بھی گنے تو 9 سال کے اندر ہم نے کتنی فکر مندی کا اظہار کیا ہے, اس پہ کتنا غور و فکر کیا ہے, اسباب و محرکات کو جاننے کی کتنی کوشش کی ہے, کچھ نہیں کیا ہم نے. حکومتی سطح پہ کچھ نہیں ہوا اور ہم میڈیا والے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی اس ایشو کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی ہمیں دینی چاہیے تھی. تو یہ اب جب ایک سوالیہ نشان اب القدس کے موقع پر ایک جلوس کا, آپ کو وکی لیکس کا بھی پتا ہے جو 4-6 دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی, ان رپورٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی مخصوص کاروائیوں میں ملوث ہے. ابھی را کا بھی تذکرہ لاہور کے سانے میں بھی ہو گیا, وہاں کے جو آر پی او ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں شواہد ملے ہیں. تو باہر کی ایجنسیز بھی ملوث ہو سکتی ہیں, باہر کے ممالک بھی. اب اسرائیل کے خلاف اگر ایک جلوس نکل رہا ہے اور مسلمانوں کا جلوس ہے اور ایک اسلامی ملک کے ایک اہم شہر سے نکل رہا ہے اور اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے, ان میں امامیہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے تحت شاید وہ نکل رہا تھا, دوسری تنظیموں کے لوگ بھی تھے, اور اگر کوئٹہ میں ہوتا تو شاید میں بھی اس میں شامل ہوتا, آپ بھی شاید اس میں شامل ہوتے, یہ مشترکہ ایک مشن تھا. اس کو نشانہ بنانا اور 60-70 افراد اس میں جاں بحق ہو جانا بڑی افسوسناک بات.
اور جس تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کیا ہے, لشکر چھنگوی, اس نے اگر یہ کام کیا تو آپ یہ اتفاق کریں گے نا کہ پھر وہ صہیونیوں کے دوست ہیں؟
دیکھیں جی, جس نے بھی کیا ہے, اب میں اس میں میر صاحب ایک اور بات بھی کہوں کہ یہاں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جس نے قبول کیا ہے وہی اس کے پیچھے بھی موجود ہے, اور قبول کرنے والا کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے اور وہ کتنا نمائندہ اور کتنا ترجمان ہے. لیکن اگر ہے بھی وہ قابل مذمت ہے, وہ یقیناً جو بھی ہے وہ صہیونیوں کا دوست.
مذمت چھوٹا لفظ ہے,
اس سے بڑا میرا خیال ہے کہ
اسرائیل کا دوست تو ہوا نا,
اسرائیل کا دوست, اسرائیل کا سرپرست, اسرائیل کا ہم نوا, اسرائیل کا ہم نوالا ہم پیالہ, ہم یہ سمجھتے ہیں. ہم یہودیوں کے بارے میں بڑے جذبات رکھتے ہیں, لیکن ان کے جو کچھ وہاں پہ ہو رہے ہیں مظالم، جس طرح فلسطینیوں کا قتل کا عام ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، جس طرح انہیں سکیڑ کے اتنی چپا بھر زمین میں جمع کر دیا گیا ہے، اگر اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے، ایک جلوس ہی ہم نکال رہے ہیں نا، اس کو بھی نشانہ بنا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ فرقہ یہ کہنا میر صاحب ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ باہر کے ایلیمنٹ سے، میں بھی ابھی کہہ رہا ہوں رہا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اندرون خانہ سب اچھا ہے،
اپنے لوگ بھی ہیں
جی.
صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، اس میں یہ ایک پہلو بہت اہم ہے کہ ٹھیک ہے بیرونی ہاتھ جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، لیکن وہ بیرونی ہاتھ جو ہے اس نے پاکستان کے اندر سے کچھ ہاتھوں کو تھام رکھا ہے، ہمارے اپنے لوگ استعمال ہو رہے ہیں. اب وہ جو ہمارے اپنے لوگ استعمال ہو رہے ہیں وہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو پاکستان کے علماء کرام ہیں ان کا جو کردار ہے وہ ہمیں اتنا کمزور نظر کیوں آ رہا ہے کہ ہمارے اپنے ہی جو لوگ ہیں وہ باہر والوں کے کہنے پہ اپنے لوگوں کو